درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوئی صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم فونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الله تبارك وتعالى نے محض اپنے فضل و کرم سے سب سے پہلے قرآن کریم کی آخری پانچ پاروں کے درس کی توفیق عطا فرمائی, اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور پھر سورۃ البقرہ جو تقریباً اڑائی پارے پر مشتمل ہے اس کا درس ہوا, اور آج محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں. یہ مدنی سورت ہے, 200 آیات اور 20 رکوع ہیں اس میں. یہ جو دونوں صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران, ان کے درمیان آپس میں بڑی گہری مناسبت اور ربط پایا جاتا ہے. دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوا. پھر سورۃ البقرہ کے آغاز میں مؤمنین اور غیر مؤمنین کا ذکر تھا, اسی طریقے سے آل عمران میں زائغین اور راسخون کا ذکر ہے. ابھی آپ سن لیں گے, وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے اور وہ لوگ جو علم کے اعتبار سے مضبوط ہیں. قرآن کے بارے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر تھا, کچھ ایمان رکھتے ہیں کچھ ایمان نہیں رکھتے. سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے, کچھ ایسے ہیں جن کے دل میں کجی ہے, وہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن فتنے کی تلاش میں, گمراہی کی تلاش میں, اور بعض ایسے ہیں جو علم کے اعتبار سے مضبوط ہیں, ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی اہل کتاب کا ذکر تھا اور آل عمران میں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے. البتہ سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے زیادہ تفصیل سے ذکر یہود کا تھا اور نصارہ کا ذکر اجمالی طور پر, جبکہ آل عمران میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر نصارہ کا ہے, مسیحیوں کا یعنی عیسائیوں کا. پھر یہ بھی دیکھیں کہ سورہ بقرہ کا اختتام جیسا کہ آپ نے سنا مختلف دعاؤں پر ہوا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا الى آخره. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کا اختتام بھی مختلف دعاؤں پر ہوا ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار. حدیث میں دونوں کا نام بھی ایک ہی رکھا گیا ہے, اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں صورتوں میں بڑی مناسبت ہے. اللہ کے نبی نے ان دونوں صورتوں کو جو نام دیا وہ ہے زہراوین کا نام. زہراوین یعنی دو روشن چیزیں, اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ اپنے پڑھنے والے کو ہدایت کی روشنی دیتی ہیں, ہدایت کا سامان دیتی ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا القرآن فانہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ اقرا الزہراوین البقرة وسورۃ آل عمران فانہما یأتیان یوم القیامة کأنہما غمامتان تحاجانی عن اصحابہما. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھو, اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے, اپنے تدبر کرنے والوں کے لیے, اپنے پڑھانے والوں کے لیے, اپنے حفظ کرنے والوں کے لیے, اپنے عمل کرنے والوں کے لیے, اپنے پھیلانے والوں کے لیے سفارش کرے گا. اور فرمایا کہ تم دو روشن صورتوں کو, زہراوین کو یعنی بقرہ اور آل عمران کو بھی پڑھا کرو, اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی اس انداز میں جیسا کہ بادل ہوتا ہے سایہ کرتے ہوئے, بالخصوص ان کا سایہ اپنے پڑھنے والوں پر ہوگا, اپنے اوپر عمل کرنے والوں پر ان کا سایہ ہوگا. تو حاجانی ان اصحابہما, اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ کے حضور مقدمہ لڑیں گی, محاجہ کریں گی, بحث کریں گی. مقصد یہ کہ اللہ کے سامنے عرض کریں گی کہ اے اللہ یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا, تو اس کی مغفرت فرما دے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حیط نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یؤتى یوم القیامة بالقرآن و اہلہ الذین کانوا یعملون به. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور قرآن والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا اور ان کی مغفرت کی جائے گی. تو بہرحال مختلف احادیث سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 سے زائد آیات یہ نجران کے عیسائیوں کے وفد کے بارے میں نازل ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے 60 عیسائیوں پر مشتمل ایک فرد آیا, ایک وفد آیا, جس میں 14 ان کے معززین, ان کے بڑے, ان کے لیڈر اور ان کے مذہبی رہنما تھے. انہوں نے آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث شروع کی, لیکن وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی ایک بات پر متفق نہیں تھے. ان میں سے کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے, لأنه يحيي الموتى, اس لیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. دوسرے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھے, اللہ کے بیٹے, اس لیے کہ ان کا دنیا میں تو کوئی باپ نظر نہیں آتا. اور کسی نے کہا وہ ثالث ثلاثہ تھے, تین میں سے تیسرے, گویا کہ خدائی تین خداؤں سے مرکب ہے, تین ستونوں پر خدائی قائم ہے, اور ان میں سے ایک عیسیٰ ہیں اور دوسرے خدا اور تیسرے روح القدس، ان تینوں سے مل کر خدائی مکمل ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الستم تعلمون، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ جیسا ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر باپ جن ہوگا تو بیٹا بھی جن، اور باپ انسان ہے تو بیٹا بھی انسان. جو صفات باپ کے اندر ہوتی ہیں وہ بیٹے کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو صفات تمہارے کہنے کے مطابق باپ میں ہیں یعنی خدا میں، تو وہ صفات خدا کے بیٹے یعنی عیسیٰ میں بھی ہونی چاہیے. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی یہ بات تو ہے کہ بیٹا باپ جیسا ہونی چاہیے، بیٹے کے اندر وہی صفات ہونی چاہیے جو کہ باپ کے اندر ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا الستم تعلمون، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو موت نہیں آ سکتی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت آئے گی. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ایسا تو ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، اللہ ہر چیز کا قیم ہے، قائم رکھنے والا. کہنے لگے کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان میں سے کوئی صفت حاصل ہے کہ وہ ہر چیز کے محافظ ہوں، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو رزق دینے والے ہوں، ساری کائنات کے نگہبان ہوں؟ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. آپ نے پوچھا الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بناتا ہے، نہ اللہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ پیدا ہوا. انہیں تسلیم کیا ایسا تو ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ حضرت مریم کو حمل ٹھہرا، وہ پیدا ہوئے، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، ان کو غذا دی جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فکیف یکون ھذا کما زعمتم، جب ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ فسکتوا، لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے، آپ کے سوالات کا جواب نہ دے سکے. یہ شان نزول بیان کیا گیا ابتدائی 80 آیات کا، بلکہ 80 سے بھی زائد، جو کہ نصارہ کے بارے میں، عیسائیوں کے باطل عقائد کے بارے میں نازل ہوئی. آغاز ہوا سورت کا، فرمایا کہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. یہ حروف وہ حروف ہیں جن کے صحیح معنی اور جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اقوال تو بہت سارے، لیکن جن کے وہ اقوال ہیں انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا کہ یہ ہم نے کہہ تو دیا لیکن اصل مراد اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. هو الحی، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ جاوید رہے گا. القیوم، اور کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ، ساری عبادتیں، قولی عبادتیں اللہ کے لیے، مالی عبادتیں اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، قیام، قعود، رکوع، سجود صرف اللہ کے لیے. کیونکہ پیدا کرنے والا وہی ہے، مالک وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، زندہ کرنے والا وہی ہے، موت کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز میں تصرف اسی کا چلتا ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا. وہ قیوم ہے یعنی سب کا نگہبان، کائنات کا نظام تھامنے والا، زندگی اسی سے قائم ہے، ارض و سما کا مالک وہی ہے، لہذا عبادت صرف اسی کی. نزل علیک الکتاب بالحق، اسی اللہ نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، قطعیت کے ساتھ، یقینیت کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ. یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. قرآن اپنے سے پہلے نازل ہونے والی ہر آسمانی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے کہ جو بنیادی مضامین ہیں وہ ساری آسمانی کتابوں میں مشترک ہیں. وحی کا مضمون، نبوت و رسالت کا مضمون، ایمان بالآخرت کا مضمون، اچھے اخلاق کا مضمون، اللہ کی عبادت کا مضمون، طہارت کا مضمون، یہ مضمون ساری کتابوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی اللہ نے تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا. عبرانی زبان میں تورات کا معنی ہے شریعت، اور یہ پانچ کتابوں کا مجموعہ ہے
www.dasquran.com،
جن کو پانچ اسفار کہا گیا. اسفار صفر کی جمع، کتاب کو کہتے ہیں. پانچ کتابوں کا، پانچ اسفار کا مجموعہ، یعنی صفر تکوین، خروج، لاویین، عدد، تثنیت الاشتراء، اسے عہد قدیم بھی کہتے ہیں اور عہد عتیق بھی کہتے ہیں. تورات کے اندر انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، اور بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے، وہ تورات کے اندر ہے. انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے تعلیم جدید یا بشارت، اس کو عہد جدید بھی کہا جاتا ہے. انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے اور ان کی کچھ تعلیمات ہیں، اور انجیلیں اس وقت جو عیسائیوں کے ہاں رائج ہیں وہ چار ہیں: متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل، اور لوقا کی انجیل. یہ چار انجیلوں کا مجموعہ آج کل انجیل کہلاتا ہے، یا اس کو عہد جدید کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کتابوں کو، یعنی تورات اور انجیل کو، بائبل کہتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے کئی حواری ہیں، ان کے اعمال اور ان کے خطوط بھی انجیل کا حصہ ہیں. پولس کے خطوط، پطرس کے خطوط، یوحنا اور یعقوب کے خطوط، اور یوحنا کا خواب، یہ سب انجیل کا حصہ ہیں. اور انجیل کو جو کتابی شکل دی گئی، یہ خود عیسائیوں کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً 100 سال بعد یا 200 سال کے بعد. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں میں سے کسی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ تورات اور انجیل لفظ بلفظ اللہ کا کلام ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ دعویٰ انہوں نے کبھی نہیں کیا کہ اس کا ایک ایک لفظ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ دعویٰ الحمدللہ صرف پوری دنیا میں مسلمانوں کا ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اللہ کا کلام ہے. الحمد سے لے کر بناس تک، اس میں ایک جملہ بھی انسانی نہیں ہے. آپ تورات اور انجیل اٹھا کر دیکھیں، اس میں یوں آئے گا، موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا، مسیح علیہ السلام نے یوں کہا، مسیح علیہ السلام کے حواریوں کے خطوط آئیں گے، جیسا کہ آپ نے سنا پطرس کے خطوط، یوحنا کے خطوط، یعقوب کے خطوط، انجیل کا حصہ. لیکن حضرت ابوبکر کے خطوط، حضرت عمر کے خطوط، حضرت عثمان کے خطوط، حضرت علی کے خطبات اور تقریریں اور مواعظ اور خطوط وہ قرآن کا حصہ نہیں ہیں. قرآن میں ایک لفظ بھی انسانی کلام کا نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو وقف کی علامتیں لکھی جاتی ہیں, کہیں جیم, کہیں پا اور کہیں میم, تو ان کا خط جدا رکھا جاتا ہے تاکہ خط کے اعتبار سے بھی کسی کو یہ اشتباہ نہ ہو کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ قطعیت کے ساتھ نازل کیا. یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں بھلائی, سچائی اور خیر کے جتنے بھی مضامین تھے وہ سارے کے سارے مضامین اللہ نے قرآن کریم میں جمع کر دیے ہیں. قرآن ساری کتابوں کے حقیقی, اصلی, خدائی اور سچے علوم کو جمع کرنے والی کتاب ہے. جیسے اللہ نے سارے انبیاء کے کمالات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیے, اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین نہیں ہیں بلکہ مراتب کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف وقت کے اعتبار سے آپ خاتمیت کے منصب پر فائز ہیں, بلکہ جتنے بھی اعلی مقامات, اوصاف, کمالات اور مراتب ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ خاتمیت کے اعلی منصب پر قائم ہیں. سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے. تو جیسے اللہ کے نبی سارے کمالات نبوت کے حامل, اسی طریقے سے قرآن کریم یہ پہلی ساری کتابوں کے علوم کی جامع کتاب ہے, محافظ کتاب ہے, مصدق کتاب ہے, مہیمن کتاب ہے. تو فرمایا کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, اور اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. غور کیجئے گا, عام طور پر ایسا ہوا قرآن کریم میں کہ اللہ نے نزلہ کا لفظ یہ قرآن کے لیے استعمال کیا عام طور پر, اور انزلہ کا لفظ یہ دوسری کتابوں کے لیے استعمال کیا. نزلہ قرآن کے لیے, انزلہ دوسری کتابوں کے لیے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نزلہ کا معنی ہوتا ہے تدریجن, آہستہ آہستہ نازل ہونا, اور انزلہ کا معنی ہوتا ہے دفعتن, یک بارگی, ایک ہی دفعہ میں نازل ہو جانا. دوسری کتابیں یک بار دفعتن نازل ہوئیں, لیکن قرآن کریم کم و بیش 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. خود اللہ نے قرآن کریم میں اس کی حکمت بیان کی, ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, تاکہ اے میرے حبیب ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. جب کبھی آپ دل شکستہ ہوتے تھے, حالات سے پریشان ہوتے تھے, دشمنوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی, تو قرآن نازل ہوتا تھا تو دل پھر شاداب اور پربہار ہو جاتا تھا. تو ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا 23 سال کے عرصے میں. اس لیے عام طور پر دوسری کتابوں کے لیے انزلہ اور قرآن کے لیے نزلہ, یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اور ایک صاحب نے لکھا, ایک مفسر نے لکھا, ہو سکتا ہے کبھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ نزلہ کا معنی ہے لفظ بلفظ نازل ہونے والی کتاب, جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے اور انزلہ کا معنی کہیں سے یہ ثابت ہو جائے, ہو سکتا ہے کہیں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کتاب جس کے لفظ لفظ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, وہاں نزلہ اور یہاں انزلہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں قرآن کریم میں وحی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ نازل ہونے کا لفظ, نازل ہونے کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ جو وحی کرنے والا ہے اس کا مقام اس نبی سے زیادہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل, اور تورات اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے, ہدل للناس من قبل ہدل للناس اس سے پہلے نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے, مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں. تورات اللہ کی کتاب ہے, انجیل اللہ کی کتاب ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان میں تحریفات کی گئی ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب, انجیل اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا کہ الحمدللہ مسلمان اس اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ وسیع القلب ہیں, وسیع الظرف ہیں, وسیع النظر ہیں, کہ مسلمان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن دنیا کے بہت سے مذاہب کے ماننے والے تنگ دل ہیں, تنگ نظر ہیں, تنگ ظرف ہیں, کہ وہ اپنے نبی کو تو مانتے ہیں اور ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں, اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ہماری کتابوں کو ٹھڈے مارتے ہیں. مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. یہ مانتے ہوئے, یہ جانتے ہوئے کہ تورات میں تحریف, انجیل میں انسانی کلام کی آمیزش, مسلمان یہ جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود تورات اور انجیل کی توہین نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ کتابیں نازل ہو چکی, وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور اللہ نے یہ فرقان اتارا. فرقان, فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی چیز. قرآن فرقان ہے, حق اور باطل میں, سچ اور جھوٹ میں, اصل اور نقل میں فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن. تورات بھی آئی, انجیل بھی آئی, زبور بھی آئی, صحیفے بھی آئے, اور اب جب ان میں آمیزش ہو گئی انسانی کلام کی, تحریفات ہو گئی, تو اب ضرورت تھی ایک ایسی کتاب کی جو فرق کر سکے اور بتا سکے کہ کیا اللہ کا کلام ہے اور کیا اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ قرآن ہے فرق کرنے والی کتاب. یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلی کتاب نازل ہوئی, پھر اس کے بعد دوسرا ایڈیشن, تیسرا ایڈیشن, چوتھا ایڈیشن, ایڈیشن پر ایڈیشن نازل ہوتے رہے. آسمان کی طرف سے قرآن کتاب ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے, اس کے بعد اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں, لہم عذاب شدید, انہیں سخت سزا ملے گی. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ سب پر غالب ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے. چونکہ سورہ آل عمران کا جو اصل موضوع ہے وہ مسیحیت کے باطل عقائد اور نظریات کی تردید ہے, اس لیے اس میں عموماً اللہ کی صفات بھی ایسی لائی گئی ہیں کہ جن صفات کے سننے سے مسیحیت کے غلط نظریات کی تردید ہوتی ہے. مثلاً یہاں دو صفتیں لائیں, اللہ عزیز ہے, وہ ہر چیز پر غالب, اس پر طاقتوں کی انتہا ہو جاتی ہے, وہ عزیز ہے, کمزور نہیں ہے, جبکہ ہمارے مسیحی بھائیوں نے جسے خدا کہا, جسے خدا کا بیٹا کہا, وہ اتنا کمزور ثابت ہوا کہ مسیحیوں کے بقول اسے چند انسانوں نے پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا. ہمارا خدا اتنا کمزور نہیں ہے کہ اسے انسان صلیب دے سکیں. وہ عزیز ہے, اس پر طاقتوں کی انتہا ہوتی ہے, سب مغلوب ہیں, وہ غالب ہے. دوسری صفت ذو انتقام, وہ برائی کا بدلہ لے کر رہتا ہے. بے شک وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, لیکن وہ عدل کرنے والا بھی ہے. اور جب عدل کیا جائے گا تو عدل میں صرف جزا ہی نہیں ہوتی, عدل میں سزا بھی ہوتی ہے. عدل میں صرف انعام ہی نہیں ہوتا, عدل میں عذاب بھی ہوتا ہے. مسیحیوں نے تو ایسے کو خدا مانا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا, اور یوں کہہ دیا کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ اپنے ہر ماننے والے کے لیے کفارہ بن گئے. جس نے مان لیا وہ شرابی ہے, وہ زانی ہے, وہ قاتل ہے, وہ ظالم ہے, وہ لٹیرا ہے, وہ انسانیت کا خون کرنے والا ہے, وہ کروڑوں پر ایٹم بم برسانے والا ہے, وہ افغانستان, عراق, فلسطین, لبنان میں خون کی ہولی کھیلنے والا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی بخشش ہوگی. کیوں ہوگی؟ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. کیوں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو مانتا ہے, اور مسیح علیہ السلام اپنے سارے ماننے والوں کے لیے کفارہ بن گئے. کفارے کا عقیدہ عقل کے خلاف, نقل کے خلاف, انسانی قانون کے خلاف, معاشرت کے خلاف, اخلاق کے خلاف. لیکن مانتے ہیں مسیحی حضرات اس عقیدے کو, مانتے ہیں کفارے کا عقیدہ. لیکن مسلمانوں کا خدا ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کوئی کرتا رہے, اس کو سزا نہ دی جا سکے. وہ ذو انتقام ہے, وہ برائی کا بدلہ لے کر رہے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوگی تو انسان اس کو دیکھے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. بے شک اللہ پر کوئی چیز آسمانوں کی اور زمین کی مخفی نہیں ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. زمین کے نیچے کیا, اوپر کیا, آسمانوں میں کیا, سیاروں میں کیا, ستاروں میں کیا, انسان کے دل میں کیا, وہ جانتا ہے. کافر کون, منافق کون, فاسق کون, سب جانتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کا علم ایسا محیط ہو, کوئی نہیں جو دلوں کی خیالات کو جانتا ہو, کوئی نہیں جو زمین کے تہ میں بسنے والی ساری مخلوق کو جانتا ہو, کوئی نہیں جو سمندر میں زندگی بسر کرنے والی چھوٹی بڑی ساری مخلوق کو جانتا ہو. جب کوئی نہیں جس کا علم ایسا ہے, تو پھر کوئی نہیں جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جا سکے, خواب و نبی ہو خواب و ولی ہو. هو الذي يصبركم في الارحام كيف يشاء, وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. وہ مصور ہے, تصویر بنانے والا, اور عجیب مصور ہے. تین تاریکیوں میں تصویر بناتا ہے. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تین تاریکیوں میں سارے مصور تصویر بناتے ہیں روشنی میں, وہ تصویر بناتا ہے تاریکی میں. مصور تصویر بناتے ہیں کسی جسم والی چیز پر, لکڑی پر, کاغذ پر, دیوار پر, پتھر پر, یا اس طرح کی کسی اور چیز پر. اور وہ تصویر بناتا ہے پانی پر, اور سب سے حسین تصویر بناتا ہے, ایسی تصویر کہ اسے بنا کر پھر اس کی خود قسمیں بھی اٹھاتا ہے. متین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو وہ تصویر بناتا ہے, نصبرکم فی الارحام کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے. نر بنانا ہے, مادہ بنانا ہے, خوبصورت بنانا ہے, سادہ صورت بنانا ہے, ذکی بنانا ہے, غبی بنانا ہے, کامل بنانا ہے, ناقص بنانا ہے, وہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. ناک چھوٹی کہ لمبی, ہوٹ موٹے کہ پتلے, آنکھیں باریک یا کشادہ, قد بڑا یا کہ چھوٹا, کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے وہ بناتا ہے. اور پوری کائنات میں اس کی تخلیق کے, پوری زمین پر اس کی تخلیق کے نمونے پھیلے ہوئے, مختلف انسان, مختلف شکلیں, مختلف صورتیں, مختلف رنگ, مختلف آسا. جب ایسی تصویر صرف وہی بنا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا, تو معبود بھی صرف وہی ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. نہ نبی, نہ ولی, نہ غوث, نہ قطب, نہ ابدال, نہ پیر, کوئی نہیں عبادت کے لائق, صرف وہی. هو الذي يصبركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم, صرف وہی معبود ہو سکتا ہے. ترجمہ کر رہا ہوں, مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہیں یہ نہ کہے کہ ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ما قبل کے مضمون کے ساتھ ملانے کے لیے یوں ترجمہ کر رہا ہوں, مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ صرف وہی معبود ہو سکتا ہے. العزیز, جو بے پناہ طاقت کا مالک ہے, الحکیم, اور حکمت والا بھی ہے. صرف طاقت ہی نہیں, حکمت بھی ہے. بعض اوقات طاقت آ جائے اور حکمت نہ ہو تو ایسی طاقت تباہی مچا دیتی ہے, جیسے آج اہل مغرب نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے. پوری دنیا کے لیے خطرہ, پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ. کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں, مغربی دجالی تہذیب کے علم بردار ہیں. پوری دنیا میں جہاں کہیں لڑائی ہو رہی ہے ان کی شرارتوں اور فتنے کی وجہ سے. ناصر, صدر ناصر نامعلوم کیسا تھا, لیکن وہ بات اس کی مبنی پر حقیقت ہے کہ سمندر میں اگر دو مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں تو سمجھ لو کہ یہ مغرب والوں کی سازش ہے. ایسی فتنہ سامانی پوری دنیا کو جنگ کے دہانے پر بٹھا رکھا ہے. طاقت ہے, حکمت نہیں, بصیرت نہیں. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک, لیکن وہ حکمت والا ہے. العزیز الحکیم, هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات, وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے, یہ قرآن. منه آیات محکمات, اس میں کچھ آیات محکم ہیں. هن ام الكتاب, جو کتاب کی اساس ہیں, کتاب کی بنیاد ہیں. وأخر متشابہات, اور کچھ آیات متشابہات ہیں. اللہ بتا رہے ہیں قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں, محکمات اور متشابہات. متشابہات کون سی آیتیں ہیں اور محکمات کون سی آیتیں ہیں, ذرا توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ روایتی مجلس تقریر, مجلس باز اور مجلس بیان نہیں, یہ قرآن کا درس ہے. کچھ سمجھ جائیں میرے بزرگوں اور دوستوں, میری بہنوں اور بیٹیوں, کچھ سمجھ جائیں. چلو ہفتے میں ایک گھنٹہ فہم قرآن کے لیے صحیح. کچھ سمجھ جائیں, کچھ قرآن کے قریب آ جائیں. قرآن کو سمجھنا بھی ہے, عمل بھی کرنا ہے, اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے معنی اور جن کی تفسیر بالکل واضح ہو. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہی محکم آیات جو ہیں یہ قرآن کی اصل ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں. اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کے معنی میں کچھ پوشیدگی ہو، کچھ خفا ہو، تفسیر میں مختلف پہلو ہوں. اب آپ کہیں اس سوچ میں نہ پڑ جائیں جب قرآن میں متشابہات بھی ہیں اور متشابہات ایسی آتے ہیں جن کے معنی میں کچھ پوشیدگی ہے، کچھ خفا ہے، تفسیر کے کئی پہلو ہیں، تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ یہ جان لیجئے کہ متشابہات میں سے ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہو، جو احکام سے تعلق رکھتی ہو. متشابہات وہ آیات ہیں جن کا تعلق غیب کی خبروں سے ہے، اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ ان کا حقیقی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور متشابہات پر اگر ہم اجمالی طور پر ایمان رکھ لیں تو یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا. مثال کے طور پر بعض علماء نے کہا قیامت کا یقینی وقت کون سا ہے؟ کہا کہ یہ متشابہات میں سے ہے. یاجوج ماجوج کے آنے کا یقینی وقت کون سا ہے؟ دجال کے خروج کا یقینی وقت کون سا ہے؟ کہا گیا کہ یہ متشابہات میں سے ہے. اب ہم ایمان رکھتے ہیں قیامت کے آنے پر، دجال کے آنے پر، یاجوج ماجوج کے آنے پر، لیکن اگر ان کی کوئی متعین تاریخ ہمیں معلوم نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے عقیدے پر، ایمان پر، عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یا قرآن کریم میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ید کا، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی ٹانگ کا ذکر ہے. یہ ہاتھ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ٹانگ کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، ٹانگ ہے، لیکن کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں. اور اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی آیت میں اشتباہ ہو تو ہم اس آیت کی طرف رجوع کریں گے جو محکم ہے، تاکہ یقینی معنی اور مراد معلوم ہو سکے. مثال کے طور پر سورہ نساء میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے جن کو اللہ نے ڈالا مریم کی طرف، اور وہ اللہ کی روح ہے، روح منہ، اس کی طرف سے روح ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اور کیا فرمایا والا اما تم مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. مومن لونڈی، مومن لونڈی یہ بہتر ہے مشرک عورت سے، اگرچہ وہ آزاد ہو، حسن و جمال والی ہو. ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں پسند بھی ہو، اللہ پیسہ ہے لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں، یہ ایمان والی لونڈی اس مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ پسند آ رہی ہے. اس سے نکاح نہ کرو. بلا تم کی ہن مشرکین حتی یؤمنو، اور اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان اللہ قادر ہے. یعنی کہ اب پتہ چلا دلیل یہ آیت متشابہات میں سے، تو اب ہم قرآن کی وہ آیت دیکھیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل واضح ہے. مثلا اللہ نے سورہ زخرف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے تھے. اب اس کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں، تو ہم اس پر ایمان رکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے. اللہ نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خود کہلوایا جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا, اللہ مجھے نبی بنائے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ان آیات سے معلوم ہو گئی. تو اگر کلمت اللہ اور روح اللہ کا صحیح مطلب معلوم نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر, عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو فرمایا کہ قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں, یہ کتاب کی اساس ہیں, اور کچھ متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, وہ فتنے کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. متشابہات کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ فتنے کی تلاش میں. محکم آیات کو چھوڑتے ہیں, متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں, اور مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ فتنے کی تلاش. نہ خود دین پر چلنا چاہتے ہیں, نہ دوسروں کو چلانا چاہتے ہیں, بس فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. یہاں موقع کی مناسبت سے ایک بات ضرور عرض کروں گا, مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان کئی اختلافات ہیں. کہیں بشر نور کا اختلاف ہے, کہیں حاضر ناظر کا اختلاف ہے, کہیں ختم شریف کا اختلاف ہے, کہیں رفع یدین کا اختلاف, کہیں آمین اونچی یا پست آواز میں کہنے کا اختلاف, اور کہیں ٹوپیوں اور پگڑیوں کے رنگ کے بارے میں اختلاف, کہیں مردوں کے سننے اور نہ سننے بارے کے بارے میں اختلاف. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف ان اختلافی مسائل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے, اور لوگوں کو یوں تأثر دیتے ہیں گویا کہ یہی اختلافی مسائل سارے دین کا خلاصہ اور حاصل ہے. اگر ایک شخص نے رفع یدین کر لیا وہ تو جنت میں گیا چاہے کیسا بھی صحیح, اور دوسرا نہیں کرتا وہ گیا دوزخ میں خواہ اس کے اخلاق کتنے اچھے ہی صحیح. اتنا زور دیتے ہیں ان اختلافی مسائل پر کہ ان کی باتوں سے, ان کے وعدوں سے, ان کی تقریروں سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ سارا دین تو بس ان اختلافی مسائل میں ہے. حالانکہ اختلافی مسائل مسلمانوں میں چند ایک, اور ان کی وجہ سے آپس میں اتنے تقسیم کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے, جبکہ اتفاقی مسائل بے شمار ہیں. اہل حدیثوں اور حنفیوں میں, بریلویوں اور دیوبندیوں میں اتفاقی مسائل بے شمار ہیں, ان پر زور کیوں نہیں دیا جاتا؟ مجھے بتائیے سود کی حرمت پر کس کا اختلاف ہے؟ فحاشی, عریانیت, بے پردگی کے ناجائز ہونے پر کس کا اختلاف ہے؟ ظلم, جھوٹ, منافقت, اس کے حرام ہونے میں کس کا اختلاف ہے؟ شادی غمی میں جو ہندوانہ رسمیں اختیار کی جاتی ہیں ان کے ناجائز ہونے میں کس کا اختلاف ہے؟ نماز کی فرضیت, روزے کی فرضیت, حج کی فرضیت, زکوٰۃ کی فرضیت, ان کے بارے میں کس کا اختلاف ہے؟ اتفاقی مسائل کو نہیں اٹھاتے, اختلافی مسائل کو اٹھاتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں. میری ناقص سوچ یہ ہے, اس قسم کے لوگ بھی اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں. اللہ فرماتے جن کے دل میں کجی ہے وہ تو بس متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں فتنے کی تلاش میں.
www.dasquran.com
اور محکمات کو اختیار نہیں کرتے. ارے اللہ کے بندو, یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر اس ملک کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں تو شاید 5-6 کروڑ نمازی ہوں, باقی 14 کروڑ نماز نہیں پڑھتے. ان کی نماز کی فکر نہیں ہے, اور اختلافی مسائل کی فکر ہے. کتنے ہیں جو پوری زکات دیتے ہیں؟ کتنے ہیں جو پوری زکات دیتے ہیں؟ کتنے ہیں جو حقوق العباد صحیح طور پر ادا کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کا دامن زنا سے، بدکاری سے، ظلم سے پاک اور صاف ہے؟ ان مسائل کو زور دے کر بیان نہیں کیا جاتا. میں دیکھتا ہوں خطیب کا چہرہ ظلم کے خلاف بولتے ہوئے، کفر کے خلاف بولتے ہوئے، فحاشی کے خلاف بولتے ہوئے، سود کے خلاف بولتے ہوئے سرخ نہیں ہوتا، اور اختلافی مسائل کو بیان کرتے ہوئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خطیب صاحب پھٹ پڑیں. وجہ سید تعالی شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت مردے سنتے ہی نہیں سنتے. پوچھا کیا ضروری کام ہے؟ اس نے کہا ضروری کام تو نہیں، بس ایسے ہی پوچھا تھا. ایسے بعض لوگ ایسے ہی سوال کرتے ہیں، ایسے اس کو کہتے ہیں ذہنی عیاشی. ایسے ہی پوچھا تھا حضرت نے کہا، ایسے ہی پوچھا تھا، جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا سنتے یا نہیں سنتے. اور خطیب آدمی تھے، بات کو بدلا اور عجیب بات کہہ دی، یہ بات میرے تو بڑے دل کو لگتی ہے. فرمایا کہ سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے مردہ، ہماری تو زندہ بھی نہیں سنتے، ہماری تو زندہ بھی نہیں سنتے، زندہ بھی نہیں سنتے. تو ان اختلافی مسائل کو ہوا دینا، امت کو لڑاتے رہنا، وسائل، پیسہ، صلاحیتیں ساری اسی میں لگا دینا، ہائے اللہ. ابھی پچھلے دنوں پنجاب گیا، وہاں دیکھا ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے خلاف کتاب کے رسالے، ہینڈ بل، پمفلٹ چھاپے ہیں. ایک کہتا ہے فلاں کے خلاف میزائل، دوسرا کہتا ہے یہ اس کے خلاف میزائل، میزائل نمبر ایک، میزائل نمبر دو، میزائل نمبر تین، پتہ نہیں کتنے میزائل، میزائل نمبر فلاں اور فلاں. میرے پاس ہیں، ایسی فرضی بات نہیں کر رہا. ایک دوسرے کے خلاف میزائل چھوڑ رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ پوری امت پر کفار میزائل چھوڑ رہے ہیں، یہ ادھر میزائل چھوڑ کر امت کو لڑا رہے ہیں اور ادھر کفر مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے پر تلا ہوا. کیا جواب دیں گے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو؟ ہم یہ دین کی خدمت کر کے آئے؟ جب سارا کفر متحد تھا تو ہم امت کو آپس میں لڑاتے رہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنے کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور انہیں مانا پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی اپنی طرف سے نیا مانا پہنا دے، کوئی تحریف کر دے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ہو گئے زائغین، وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، یہ ہو گئے زائغین. اور راسخون کون ہے؟ بَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جو علم میں پختہ ہیں. یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے ہم تو ایمان رکھتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جو بے عقل ہوتے ہیں ان کو قرآن سے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی. ارے کتنے محروم ہیں، کتنے بد نصیب ہیں، چشم صافی پر بھی آ کر پیاسے رہتے ہیں اور پیاس میں مر جاتے ہیں. یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. مومن خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ضلالت کے بعد ہدایت عطا کر دی، شک کے بعد یقین عطا کر دیا، اضطراب کے بعد سکون عطا کر دیا، سب کی غلامی سے چھڑا کر اپنا غلام بنا لیا. اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کہیں دوبارہ شک کی طرف نہ لے جانا، اللہ کہیں دوبارہ انسانوں کا، خواہشوں کا، دولت کا غلام نہ بنا دینا، اللہ کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو کہ ہدایت سے ہم ضلالت کی طرف چلے جائیں. چنانچہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, جب تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا, جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیا تو اب ہمارے دلوں کو ہدایت سے پھیر نہ دینا. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمًا, اور اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب, بے شک تو فیاض حقیقی ہے, تو بہت دینے والا ہے. اللہ ہمیں بھی محروم نہ رکھنا. ارے میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت, ہمارا دل تو بدلتا ہی رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے, پتہ نہیں گرگٹ کی طرح 100 رنگ بدلتا ہے. کائنات کے آقا, ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینی, اے دلوں کو مضبوطی عطا کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پختہ کر دے, مضبوط کر دے, جما دے, اللہ جما دے میرے دل کو دین پر جما دے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حبیب اتنی دعا مانگتے ہیں یہ اتنی کثرت کے ساتھ. پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ دعا اتنی کثرت کے ساتھ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, چاہے تو ادھر پھیر دے چاہے تو ادھر پھیر دے, ڈرتا ہوں کہیں دل ادھر نہ پھر جائے. اللہ اکبر, آقا کو ڈر کیا ہوگا, آقا کو امت کے دلوں کے بارے میں ڈر ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ایمان پر آنے کے بعد پھر کفر کی طرف پھر جائیں, ایسا ہوتا ہے, ہو رہا ہے, ایمان پر آنے کے بعد پھر کفر کی طرف پھر جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اے دلوں کو مضبوطی عطا کرنے والے میرے دل کو دین پر مضبوط کر دے, پکا کر دے, کہیں پھر نہ جاؤں. تو اس دعا میں بھی یہی, اللہ تو نے ہدایت عطا کر دی, اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل پھر جائے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک تو یہ سوال کیا گیا کہ پچھلے ہفتے کے بیان کے بعد آپ نے گلشن معمار کی مسجد میں موت کے حضرات کو آنے کی دعوت دی تھی, اس سلسلے میں کچھ تفصیلات معلوم کرنا ہے. نمبر ایک, کیا ہر معتکف سے مناسب رقم لے کر افطار اور سحری کا انتظام مسجد انتظامیہ کرے گی؟ جی ہاں, ایسا ہی کیا گیا ہے الحمدللہ. یہ تو ہے کہ مفت خوری کا دروازہ تو بند کیا گیا, مفت میں تو نہیں ہوگا, ہوگا تو پیسے سے, لیکن انتظامیہ اس کا سارا بندوبست کرو گی. لیکن اللہ نہ کرے کوئی ساتھی ایسا ہوا جو پیسے جمع نہ کروا سکے, تو اس کے لیے انشاءاللہ ویسے ہی انتظام کر دیا جائے گا. نمبر دو, گلشن معمار ابھی تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا, اور نمازوں کے اوقات کے علاوہ دن میں 10 سے 12 بجے گلشن معمار آ کر مسجد دیکھنا چاہیں, کیا یہ ممکن ہوگا؟ ارے بھائی ہر وقت 24 گھنٹے آپ کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں, آپ تشریف لائیے جب چاہیں. اور یہ بھی ساتھ عرض کر دوں دو باتیں, ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے خاص طور پر رمضان مبارک آ رہا ہے اور میں نے سوچا کہ ہم تو اپنا جو درس چل رہا ہے اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اللہ کے نبی رمضان سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے, وہ دعا سنا دینا چاہتا ہوں دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی اور رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سب حضرات و خواتین یہ دعا ضرور کریں. اور الحمدللہ عادت ہے میری, کر نہیں سکتا ہوں, عملی اعتبار سے بڑا کمزور ہوں, لیکن عادت ہے بہت عرصے سے کہ ہر سال جب رمضان آتا ہے تو عزم کرتا ہوں اس سال رمضان انشاءاللہ شاندار طریقے سے گزاریں گے, یادگار طریقے سے گزاریں گے, ارادہ کر لیتا ہوں. سنا ہے اللہ والوں سے کہ ارادے پر بھی ثواب ملتا ہے, آپ سے بھی یہی درخواست ہے, ارادہ کر لیجئے ماہ مبارک کے آنے سے پہلے انشاءاللہ اس دفعہ تو رمضان میں ساری حسرتیں پوری کروں گا, دعا کی, عبادت کی, تلاوت کی, اللہ کو راضی کرنے کی. انشاءاللہ ہمارا جو جمعہ ہوگا یہ بھی جامع مسجد توابین میں ہر جمعہ وہی پڑھاؤں گا. آج کل پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا بلکہ صرف درس کے لیے پہنچتا ہوں, مگر نہ پنجاب وغیرہ کے سفر بہت ہو رہے ہیں, کئی جگہ درس کے لیے جانا ہوتا ہے, لیکن کہہ رکھا ہے ساتھیوں سے کہ اتوار کے درس کا ناغہ نہیں ہوگا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیدھا ایئرپورٹ سے یہی درس کے لیے آ جاتا ہوں, بلکہ آ کے جاتا ہوں اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں. یہی دعا کریں کہ اللہ پاک پہنچاتے رہیں. لیکن رمضان میں انشاءاللہ ہر جمعہ متوابین ہوگا اور ٹھیک ایک بجے خطبہ شروع ہوا کرے گا, وہاں مجھے آپ کی زیارت کا انشاءاللہ انتظار رہے گا. اور اجتماعی اعتکاف کی تو ہم نے دعوت دی ہے, خود بھی میں اعتکاف کروں گا انشاءاللہ. اور یہ روایتی اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ تعلیمی اور تربیتی اعتکاف ہوگا انشاءاللہ. بہت سے ساتھی جن کی نمازوں میں غلطی ہیں وہ درست کی جائیں گی, قرآن کا مطالعہ کروایا جائے گا اور مختلف معمولات, وہ انشاءاللہ ہم وہاں کوشش کریں گے ان کو زندہ کرنے کی. آپ جانتے ہیں کہ ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو بہادر آباد میں درس ہوتا ہے, اور وہاں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بڑے نظریاتی اور فکری قسم کے, دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق. اس دفعہ 10 ستمبر کو جو دن کے 11:30 بجے وہاں درس ہوگا, اس کا موضوع ہے کیا واقعی حدیث ہمارے لیے حجت نہیں اور کیا ہماری رہنمائی کے لیے صرف قرآن کریم کافی ہے. منکرین حدیث آج کل اس کا بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور میڈیا ان کا ساتھ دے رہا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. القرآن کورسز سینٹر بالمقابل شاہین گراؤنڈ, نز ٹوسوس میکس, نز بہادر آباد چرنگی کراچی. یہ ہینڈ بل, یہ پوسٹر اور یہ دعوت نامے, یہ سب آپ کو باہر اسٹال سے مل جائیں گے. سارے ساتھی وہاں سے حاصل کرتے ہوئے جائیں اور صرف سامع نہ بنے بلکہ دائی بھی بنے, دعوت دینے والے, اس درس کے لیے بھی اور اس درس کے لیے بھی. اللہ ہم سب کو دائی بننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم رحم فرما, یا کریم کرم فرما, یا تواب ہم اپنے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ اللہ یا رب, یا ذل جلال والاکرام, یا رحمان یا رحیم, اے اسماء و صفات والے اللہ, اے مہربان اللہ, تو نے اپنے فضل و کرم سے, محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی, قرآن کی دولت عطا فرما دی, نبی کی غلامی کی دولت عطا فرما دی. اللہ یا اللہ یا رحمان اللہ, اب اس دولت سے ہم کو محروم نہ فرمانا اللہ, محروم نہ فرمانا اللہ. تو نے ہمیں ہدایت دے دی, اب ہدایت سے محروم نہ فرمانا اللہ. اللہ تو نے اپنے گھر پر گھر میں بلا لیا اللہ, اب اپنے گھر سے محروم نہ فرمانا اللہ. کرم فرما دے اللہ, رحم فرما دے اللہ, معاف فرما دے اللہ. فتنے کا دور ہے, فتنوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی, ایمان کی حفاظت کی, ایمان پر خاتمے کی توفیق عطا فرما دے اللہ. ہمارے ایمان کی اللہ, ہماری نسلوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرما اللہ. تجھے تیرے سارے اسماء و صفات کا واسطہ یا رب, ہمیں ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے عزیزوں کو اللہ, مومن مردوں کو, مومن عورتوں کو, اس درس میں آنے والے مردوں کو, عورتوں کو, سننے والوں کو اے اللہ ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمانا اللہ, ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرمانا یا رب, محروم نہ فرمانا اللہ. اللہ ہمارے رجب میں, ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کی بہاریں دیکھنے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ. دلوں میں بہت سی حاجتیں ہیں, ضرورتیں ہیں, سوالات ہیں اور تو خوب جانتا ہے یا اللہ, سب حاجتوں کو پورا فرما دے اللہ, غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے اللہ. ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com